أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے، اور ناظرین آج کے اس پروگرام میں جو آپ کا اپنا پروگرام ہے، سورہ انشراح یا سورہ علم نشرح لک لکا صدرہ کی علم نشرح جسے کہا جاتا ہے، اس کا ہم آپ کی خدمت میں تعارف پیش کریں گے. ہمارے مہمان ہیں ہمیشہ کی طرح جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب. لیکن عزیزان گرامی اور ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، چاہتے ہیں کہ اس سورے کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بنام خدا رحمان و رحیم. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتارا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لہذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین، سورہ علم نشرح کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ، اور اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور آج سورہ علم نشرح کا تعارف پیش کیا جائے گا. ہمارے ساتھ ہمارے معزز اور محترم میزبان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان سے ہم انشاءاللہ اس موضوع پر اور اس سورے کے حوالے سے اور اس کے تعارف پر گفتگو کریں گے. چلتے ہیں ان کی خدمت میں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قبلہ، خوش آمدید کہتا ہوں میں پیام رحمان پروگرام میں اور سحر عالمی نیٹ ورک کے اسٹوڈیو میں.
شکریہ.
اور گفتگو کا آغاز ہم اس سورے کی بالکل ابتدائی چند آیات سے کرتے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم نشرح لك صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. تو یہ تین آیات، یا بالخصوص پہلی آیت کو ہم کوشش کریں گے کہ آج فوکس کیا جائے اور اس پہ گفتگو ہو. تو اس سے پہلے کہ ہم آیات کی طرف جائیں، اس سورے کا شان نزول اور اس سورے کی فضیلت جو ہے وہ روایات میں، احادیث میں کیا بیان کی گئی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو خیر ناصر ومعین، الحمد لله والصلاة على اهلها. میں آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے معزز و محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سورہ علم نشرح کی جو، اس کا نام انشراح بھی ہے اور شرح بھی ہے، یہ مکی سورہ ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ اس کی پہلی آیہ کریمہ سے لیا گیا ہے، الم نشرح لکا صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا. یہ سورہ سورہ والعصر سے پہلے اور سورہ والضحیٰ کے بعد نازل ہوا، جو قرآن مجید کی واقعی ترتیب ہے اس میں 94 نمبر پر ہے، اور موجودہ جو واقعی ترتیب ہے اس میں 10ویں نمبر پہ، 9ویں نمبر پہ ہے، اور جو موجودہ ترتیب ہے اس میں 94 نمبر پہ سورہ واقع ہے.
جی، سورہ نمبر ہے 94.
جی،
اس وقت تو ترتیب ہے وہ 94
نمبر پر ہے. اور یہ 8 آیات 27 کلمات اور 103 حروف پر مشتمل سورہ ہے.
اچھا ماشاء.
تو یہ ایک ابتدائی گفتگو تھی. اب یہ آتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے سورہ کا, اس کا پس منظر کیا ہے. اس حوالے سے جب ہم نے روایات پر نظر کی جو شان نزول کو بیان کرتی ہیں, تو یہ سورہ ان سوروں میں سے,
چونکہ خود بخود جب پہلی آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں الم نشرح لک صدرک, کہ اے حبیب کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا, تو اس سے بہت سارے احتمالات سامنے آتے ہیں. تو اس سے خود بخود یہ سوال آتا ہے ذہن میں انسان کا کہ اس سورے کے نزول کا مقصد ہدف یا اس کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے.
جی, تو شان نزول کی جہاں تک گفتگو ہے تو اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ مکمل سورے کا شان نزول نہیں ملتا, جیسے بعض سورے ہیں. اسے پہلے کا سورے تھا
سورے والضحیٰ,
اس کے بارے میں اس کا شان نزول ملتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے تانے دینا شروع کیے تو آپ پر وہ سورہ نازل ہوا. لیکن صحیح, اس سورے کا مکمل سورے کا شان نزول نہیں ہے, بعض آیتوں کا شان نزول ملتا ہے. مثال کے طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آیت نمبر 6 اور 7 کا شان نزول ملتا ہے. آیت نمبر 6 کے بارے میں ہے, جس میں ارشاد ہوتا ہے انما العسر یسرا, کہ بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے. تو چونکہ ابتدائی دور میں جو لوگ اسلام لائے تھے وہ بہت ہی زیادہ,
دو آیات, آیت نمبر 5 اور 6,
جی,
فانما العسر یسرا, انما العسر
یسرا, تو ملتا ہے کہ اس زمانے میں جو ابتدائی دور تھا اسلام کا, مسلمان کافی فشار میں تھے, کافی پریشر میں تھے, کافی ان کو مشکلات کا سامنا تھا اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے. البتہ آج بھی پریشر ہے مسلمانوں کے اوپر, اور تقریباً بھائی جیسے پہلے حالات مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے تھے, ویسے آج بھی جو ہے پریشر بنایا جا رہا ہے مختلف طرح سے, تاکہ مقصد ہی تاکہ اپنے ایمان سے ہٹ جائیں, تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں, اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے وہ حضور نے جب یہ سورہ نازل ہوا تو آپ نے خوشخبری دی اپنے ماننے والوں کو, اب شروع ایاکم بالیسر, میں تمہیں بشارت دیتا ہوں, آسانی کی اور سہولت کی تمہیں بشارت دیتا ہوں. تو اس آئے کا شان نزول کی سختی کے ساتھ آسانی, یعنی ابھی سختیاں ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آسانی ہوگی اور یہ حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے. اس کے علاوہ جو ساتویں آئے کریمہ ہے
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ,
کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کریں, تو اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام
اللہم صلی
آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج سے فارغ ہوئے آپ, تب جو ہے اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ فارغ ہو گئے ہیں حج سے, تو علی کو مسلمانوں کی سرپرستی, ان کی رہبری, ان کی قیادت کے لیے آپ نصب کریں. تو اس آیت کا پس منظر یہ جو فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے بیان کیا.
اب یہ کہ آیت نمبر 7 جو ہے وہ واقعہ غدیر کی طرف اشارہ کر رہی ہے,
جی,
کہ پیغمبر کو حکم دیا گیا جب آپ حج سے فارغ ہو جائیں تو آپ نصب کریں, اپنی ڈیوٹی انجام دیں, کہ جس میں امیر المومنین کو تمام مومنین اور تمام مسلمانوں کے اوپر جو ہے اولویت, اور ان کا خلیفہ اور ان کے اوپر جو ہے وہ پیغمبر کا جانشین کے عنوان سے انتخاب کریں,
اپنا انتخاب کریں. ظاہر سی بات ہے کہ واقعہ غدیر کی تفصیلات ہر کوئی مفصل کتابوں میں ذکر ہوئی ہے,
یقین
شیعہ سنی دونوں کتابوں ملتی ہیں, روایات میں اس کا واقعہ اس کو رجوع کیا جا سکتا ہے, اس کی طرف تفصیل سے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اب یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے جو کہ آپ نے سوال کیا بیچ میں, تو مقصد یہ ہے کہ حضور کو اس سورے کے ذریعے ایک طرح سے تسلی و تشفی دی جا رہی ہے, اور جو آپ کے اوپر پریشر تھا اس کو کم کرنے کے لیے اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس پریشر کو کم کرنے کے لیے, یا اسلام کی دعوت میں مختلف پریشانیاں تھیں, مختلف مشکلات تھیں, مختلف آپ کو جو خوف تھا اور مختلف طرح کا پریشر آپ کے اوپر بنا ہوا تھا, تو اس کو ختم کرنے کے لیے, آپ کی تسلی خاطر کے لیے اللہ نے سورہ کو نازل کیا. دوسرا یہ کہ یہ پروردگار مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی سخت کام کریں, کوئی زحمت کریں, اس کے بعد تھوڑا سا آپ آرام کریں, اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کریں. اب یہ کہ سورہ کی فضیلت کیا ہے,
جی,
تو اس حوالے سے خود حضور ختمی مرتبہ سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ
کیونکہ جب ہم فضیلت کا ذکر کرتے ہیں تو بیشتر ناظرین کے ذہن میں یہ ہوتا ہے
جی
کہ اس کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ اگر کسی وقت موقع مل جائے تلاوت کا تو پھر آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ کس سورہ کی تلاوت کی جائے.
جی
تو ظاہر ہے یہ ایک مختصر سی سورہ ہے، اور کم وقت میں انسان اس فضیلت سے جو ہے وہ استفادہ کر سکتا ہے.
یقینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأها اعطی من الاجر، جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا اس کو اجر عطا کیا جائے. کس طرح سے؟ کمن لقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللهم صل علی محمد،
جیسے اس نے مجھ سے
ملاقات
محمد
کی
سے جو ہے ملاقات کی.
کیا
ہو
کہیں
اس حالت میں کہ میں غمگین ہوں.
اچھا
غم کی حالت پر فرحان ہو اور اس نے آپ کو خوشحال کیا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک انسان کو، جب ایک مسلمان کو، جب ایک مومن کو خوش کرنے کا ثواب بے انتہا ہے، روایات میں بیان کیا گیا ہے، تو چاہیے کہ جو سید الانبیاء ہے، جو افضل المرسلین ہے،
ان کو خوش کرے،
حبیب خدا ہے جو، اسے خوش کرنے کا ثواب جو ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے.
یعنی گویا اس سورے کی تلاوت کے بعد اس سورے کی تلاوت کرنے والے کو ثواب یہ ملتا ہے، گویا کہ وہ اپنے پیغمبر کو، اپنے آخری نبی کو جو ہے وہ خوش کر رہا ہے.
خوش کر رہا ہے وہ، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور بھی روایتیں ہیں، ایک روایت کی جو بارہا ذکر کی گئی مختلف سوروں کے، سورہ لیل کے،
جی
سورہ
جی
زحا کے حوالے سے، اس سورہ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جو اس کے پڑھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. کتنا ثواب ملے گا؟ کہ تمام مخلوقات دنیا کی اس کے لیے گواہی دیں گی کہ جو وہ بائیمان ہے، مسلمان ہے، اور جنت میں اس کے لیے مختلف درجات اللہ نے عطا کیے ہیں، عطا کرے گا جو اس کی تلاوت جو ہے وہ کرتا ہے یا
کرے گا انشاءاللہ. کیا کہنا قبلہ، واقعاً بہت ہی عظیم سورہ ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ نے ایک نقطہ ارشاد فرمایا تھا پچھلے ایک پروگرام میں، غالباً سورہ لیل کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، یہ تین سورہ ایک ساتھ اگر ہم نماز میں پڑھنا چاہیں، سورہ لیل کو یا سورہ والضحیٰ کو یا سورہ انشراح کو، جس کو ہم، جس کا تعارف آج پیش کر رہے ہیں، تو ان تینوں میں سے ایک کو نہیں پڑھ سکتا، بلکہ تینوں کو ساتھ پڑے گا.
نہیں، والضحیٰ اور الم نشرح.
اچھا، یہ دو سورے
ہیں. دو سورہ ہیں، سورہ لیل اور سورہ قریش، یہ دو سورہ مل کے ایک سورہ کہلاتے ہیں.
سورہ لیل اور سورہ قریش کو ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرنا،
سورہ لیل اور سورہ، جی سورہ لیلاف،
لیلاف قریش
اور سورہ لیل، یہ دونوں ملا کے،
اور سورہ والضحیٰ اور سورہ انشراح جس کو ہم آج پیش کر رہے ہیں، ان دونوں کی ساتھ اگر تلاوت کی جائے گی تب اس کا ایک
نماز
سورہ
میں مکمل سورہ شمار ہوتا ہے.
صحیح. قبلہ، اس میں جو مطالب ہیں، جزیات میں ہم تھوڑا جانا چاہیں، تو اس سورہ کے مطالب کیا ہیں، اور بالخصوص اس سورہ کی جو خصوصیت ہے، جو اس کو ایک امتیاز حاصل ہے دوسرے سوروں سے، وہ کیا ہے؟
جی دیکھیں، جب مطالب کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں پروردگار مختلف نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، جس طرح گزشتہ سوروں میں مختلف نعمتوں کا تذکرہ تھا. البتہ جو اس سے پہلے جو سورہ تھا، سورہ زحا، اس میں مادی نعمتوں کا زیادہ ذکر تھا کہ آئے ہم نے تم کو یتیم پایا تو پناہ نہیں دی، ہم نے تم کو جو ہے وہ بے سہارا پایا تو پناہ نہیں دی، ہم نے تم کو تنگ دست پایا. تو زیادہ تر جو ہے وہ مادی نعمتوں کا، اور کچھ معنوی اور روحانی نعمتوں کا بھی ذکر تھا. لیکن اس سورہ میں جو بھی اللہ نے مادی نعمتیں بھی ذکر کی، اس میں معنوی پہلو ضرور شامل ہے.
صحیح.
ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ شروع ہی میں تین طرح کی نعمتوں کی بشارت دیتا ہے اپنے حبیب کو.
اچھا.
اور اس طرح سے تذکرہ شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، جیسا کہ ابھی غلط ترجمے میں سنا کیا. تو شرح صدر، انشاءاللہ اگر گفتگو آئے بیچ میں تو اس پہ تفصیلی گفتگو کی جائے گی کہ ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کیا. ابھی کتنی بڑی نعمت ہے، انشاءاللہ میں اس کو عرض کروں گا. دوسری نعمت کیا تھی؟ واضح نان کا پیچھا، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو نہیں اٹھایا. ظاہر سی بات، بوجھ کون سا تھا؟ وہی تبلیغ کا بوجھ تھا، توحید کی طرف دعوت کا بوجھ تھا، کہ جو یقیناً بہت سنگین مسئلہ تھا کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، کس طرح سے اللہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیں، یہ بہت اہم مسئلہ تھا. اللہ جی انقضا ظہرک، جس نے آپ کے کمر کو توڑ دیا تھا، ایسا بوجھ تھا. وہ رفعنا لکا،
اتنا یہ تبلیغ کا جو کام ہے، تبلیغ رسالت اور یہ الہی ذمہ داری انسانوں کی ہدایت، واقعاً ایک نبی کے لیے ہم تو نہیں درک کر سکتے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک سخت کام ہے.
یقیناً وہ بھی اس ماحول میں، اس حالات میں، کہ جب آپ کو مبعوث،
جہاں ہر طرف شرک اور شرک
ہو، جہالت ہو،
اور
طرح کی اور حیوانیت ہو، اسے کہ لوگ انسانی زندگی کو بھول کے حیوانی زندگی اختیار کر لی ہو، ظاہر سی بات ہے بہت ہی
اور ان کی
سخت
زندگی
مرحلہ
میں ایک انقلاب برپا کرنا،
جی،
اور ان کی طبیعت کو، ان کی فطرت کو، اور ان کے دین اور مذہب کو بدل دینا واقعی ایک بہت سخت کام ہے.
اس کا تیسری نعمت کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ رفع انا لکا دیکھا، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ظاہر سی بات یہ ایک الگ موضوع، یعنی جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہیں اس کے رسول کا بھی نام لیا ہے.
کیا
خاص طور سے نماز میں دیکھیے، اشہد ان محمد
عبدہ ورسولہ، اللہم صلی
اللہ علیہ وسلم، کتنا بلند کر دیا. یعنی زحمتوں کے نتیجے میں جو آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے کی، تو اللہ نے بھی اس کا صلہ یہ دیا کہ آپ کے نام کو بلند کر دیا.
یعنی نماز اللہ کے لیے، لیکن اس میں ذکر جو ہے وہ رسول کا بھی شامل
شامل ہے. اب اگر اس کے نماز مکمل،
بلکہ رسول کا بھی شامل ہے اور آل رسول کا ذکر بھی جو ہے وہ نماز میں ساتھ ساتھ موجود.
یقیناً میں شاید آپ کا اشارہ ہو صلوات کی طرف،
بالکل،
جس کے لیے علماء اسلام نے کہا کہ اگر اہل بیت علیہ اہل بیت رسول پر اگر صلوات نہ بھیجی جائے تو نماز مکمل
نہیں
نماز ناقص. یقیناً ایسا ہی ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کی جائے گی. تو ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور یہ اور بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں مختلف طرح سے کوششیں کی جا رہی ہے کہ آپ کی توہین کے ذریعے آپ کے جو ہے وہ تقدس کو ختم کیا ہے مختلف طرح سے، اور آپ کے جو ذکر جو اللہ نے جس کو بلند کیا ہے اس کو نیچا کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جس چیز کو بلند کر دے اس کو انسان نیچا نہیں کر سکتا. انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس پہ. فَإِنَّ مَعَ اس کے بعد جو ہے وہ پانچویں اور چھٹی آیت میں یہ بیان کیا، ایک اصول، کلی اصول بیان کیا گیا کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی، یہ ایک عمومی اصول ہے حضور کے لیے نہیں صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ تمام لوگوں کے لیے، کہ سختی جہاں آتی ہے اس کے ساتھ، لیکن معیت ساتھ ساتھ ہے. یہ بھی نہیں کہ جیسے سختی آئی فوراً اس کے آسانی آتی ہے، یہ دنیا اسی طرح کی آسانی کے ساتھ سختی ہے، سختی کے ساتھ آسانی. نہ کوئی انسان مکمل طریقے سے آسودہ ہے اور نہ ہی کوئی انسان مکمل طریقے سے پریشان. کوئی کس جہاز کسی جہاز سے، جہاں خوشی آتی ہے وہیں غم بھی آتا ہے، جہاں غم ہوتا ہے اس کے بعد
خوشی بھی اسے حاصل ہوتی ہے.
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَرْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ نصب کریں. جیسے میں نے اس کی شان نزول میں ذکر کیا کہ مراد جو فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام کو بعنوان خلیفہ معین کرنا،
اپنا جانشین
اپنی زندگی
نصب کرنا،
جی، غدیر قم کے میدان.
بالکل.
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور آخر میں جو تاکید ہے جو پروردگار کا، کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اور اپنے پروردگار کی طرف آپ رغبت کریں. یعنی آپ کی توجہ جو ہونا چاہیے وہ اپنے پروردگار کی طرف ہونا چاہیے،
طرف ہونی چاہیے،
اور اسی میں جو ہے وہ آپ کی کامیابی ہے. تو یہ اس کے مختلف مطالب تھے جو اس کی بیان کیے گئے اجمالی طور پر، تاکہ انشاءاللہ آئندہ اس کی تفصیلی گفتگو ہم اس پہ کریں.
یقیناً بہت بہت شکریہ قبلہ. یہاں پہ ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا، انشاءاللہ اس کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم سورہ انشراح یا علم نشرح کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب. ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے.
شرح صدر یعنی سینے کو معرف الہی و حقائق ملکوتی کے لیے کشادہ کر دینا، یعنی ان حقائق کو بذریعہ وحی اس طرح در کرنا جیسے اپنے وجود کو در کیا جاتا ہے. اس کے بعد سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے اور کسی شک و تردد کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. وَيَبْتَغِي الصِّدْقَ لَا يَرْضَى بِهِ بَدَلًا وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنْ حَيْفٍ وَتَقْصِيرٍ لِيَرْشُفَ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر زمین اور آسمان میں بلند ہے. اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے نام کی آواز بھی فضا میں گونجتی رہے گی. مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بشارت ہے کہ موجودہ مشکلات آنے والی آسانیوں کا زینہ ہیں. مشکل کے ساتھ آسانی ہے کو تکرار کرنے میں یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ العسر مشکل الف لام کے ساتھ تکرار ہوا ہے، تو دوسرا العسر پہلے العسر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور عسر ایک ہی رہ جاتا ہے جبکہ یسرن بغیر الف لام کے تکرار ہے، لہذا یہ دو ہو جائیں گے. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک عسر کے نتیجے میں دو آسانیاں آ جائیں گی۔ چنانچہ سنن بیہقی میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز خوشی کے ساتھ نکلے اور فرمایا، لن یغلب عسر یسرین، ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آئے گی۔
يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن هدي وتبصير، يا من يفتش عن هدي وتبصير، ويبتغي الصدق لا يرضى.
فإذا فرغت فانصب، لہذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ائمہ اہل بیت سے مروی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ اِكْمَالِ الشَّرِيْعَةِ فَانْصَبْ لَهُمْ عَلِيًّا اِمَامًا، اے رسول، جب آپ تکمیل شریعت سے فارغ ہو جائیں تو علی کو امامت کے منصب پر نصب کیجیے۔
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ، اور سورہ انشراح یا سورہ علم نشرح کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب، چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ قبلہ، ابھی آپ جو گفتگو فرما رہے تھے مطالب کے حوالے سے، کہ اس سورہ کے اندر جو آیت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو جو ہے وہ بلند کیا، اونچا کیا، تو اس زمانے میں پیغمبر کو بہت اذیتیں کی گئیں، توہین کی گئی کفار نے، مشرکین نے، اور آج کے زمانے میں بھی توہین مختلف طریقوں سے، کبھی کارٹون بنا کے، کبھی فلم بنا کے۔ لیکن میں کسی خبرنامے میں دیکھ رہا تھا، یا غالباً نیٹ پہ میری نظر پڑی تھی کسی سائٹ پہ، کہ اس وقت یورپ میں جو نو مسلمان ہیں، نئے مسلمان ہونے والے، اور دیگر جو مسلمان ہیں، ان میں سب سے زیادہ نام جو بچوں کے لیے رکھا جاتا ہے وہ نام محمد ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو واقعاً یہ ایک مصداق ہے کہ پروردگار نے جو وعدہ کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب، ہم اب آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو اونچا کریں گے، بلند و بالا کر دیں گے، تو یہ اس کا ایک مصداق ہے۔ واقعاً دنیا جتنی بھی توہین کرے، لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس ہے۔
یقین ہے، صحیح ہے۔ میں البتہ آپ کی بات کو تکمیل کروں، میں دیکھ رہا تھا نام کے حوالے سے کہ کون سا نام سب سے اچھا ہے، تو میں دیکھا روایت میں کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب نام ہے وہ محمد کا نام ہے۔
کیا کہنے، بالکل بالکل ایسا ہے روایت
کی وجہ یہی ہو لوگ جو انتخاب کر رہے ہیں۔
جی جی، اور حکم، بلکہ بہت تاکید کی گئی ہے کہ اپنے بچے کا نام اگر بیٹا ہو تو محمد رکھو، اور اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، چونکہ سب سے پیارا نام ہے واقعا ہر اعتبار سے۔ قبلہ، اس سورے کی جو خصوصیت ہے، جو امتیاز ہے دوسرے سوروں کی بنسبت، وہ کیا ہے؟
جی، خصوصیت کے حوالے سے جو مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ یہ سورہ، جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا، یہ سورہ سورہ والضحیٰ کے ساتھ مل کے ایک مکمل سورہ ہوتا ہے نماز میں۔ روایات بھی اس کو بیان کرتی ہیں، مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور فقہ بھی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر ہم نماز میں پڑھنا چاہیں،
سورہ والضحیٰ کو پڑھنا چاہیں، تو علم نشرح کو بھی
ساتھ پڑھیں۔ البتہ یہ چیز کہ یہ دونوں ایک ہی سورہ ہیں، جب ہم دونوں کے مطالب پہ نظر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بات واضح ہو جاتی ہے، ابھی میں اس کو عرض کروں گا۔ لیکن بعض مفسرین نے اور بعض علماء، جیسے امام فخر رازی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ الگ الگ سورہ ہیں۔ اچھا، وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ دونوں میں الگ الگ مطالب بیان ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مثلا سورہ والضحیٰ میں جو ہے وہ اس دور کا ذکر ہے کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف اذیتوں میں تھے، مختلف پریشانیوں میں مبتلا تھے، اور سورہ علم نشرح میں اس دور کا ذکر ہے کہ جب آپ آسانی میں تھے، جب آپ خوشحالی میں تھے، جب وہ مشکلات ختم ہو گئی تھی۔ ان کی دلیل یہ ہے۔
صحیح،
البتہ جب ہم معنی پہ اور مطالب
امام
پہ،
امام فخر رازی
کا کہنا ہے، البتہ یہ چیز کہ یہ دونوں ایک ہی سورہ ہیں اور دونوں ایک ہی مطالب دونوں پائے جاتے ہیں، ہم جب دونوں کے مطالب کو دیکھتے ہیں، خاص طور سے سورہ والضحیٰ کی آخری آیت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور سورہ علم نشرح کی ابتدائی آیات، تو یہ بہت آسانی سے بات واضح ہو جاتی. پہلی بات تو یہ کہ ان دونوں سوروں میں گزشتہ کا ذکر کیا گیا ہے, حال کا ذکر نہیں ہے دونوں سوروں میں, یعنی گزشتہ کی گفتگو ہے. ایسا نہیں کہ سورہ والضحیٰ میں جو ہے وہ گزشتہ کی گفتگو ہو اور سورہ علم نشرح میں جو ہے وہ حال کی گفتگو, دونوں میں.
یعنی ہم نے آپ کو یہ عطا کیا, ہم نے یہ دیا, اور یعنی دیا اور کیا,
یہ گزشتہ کا تذکرہ ہے. یعنی گزشتہ وقت میں جب ہم نے آپ کو,
آپ پر یہ نعمت
خوشی کے حالات ہوں یا مثلا پریشانی اور اذیت کے, اس وقت ہم نے ایسا کیا. دوسرے یہ کہ جب ہم آخری آئے کریمہ والضحیٰ کی اور سورہ علم نشرہ کی ابتدائی آیت اس کو دیکھتے ہیں, اس میں ارشاد ہوتا ہے سر سورہ والضحیٰ کی آخری آئے کریمہ میں, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے پروردگار کی نعمت کو بیان کیجئے, اظہار کیجئے. اب اس کے بعد سورہ علم نشرہ کس طرح شروع ہوتا ہے, علم نشرح لک صدرک. اب دیکھیں انہی نعمتوں کا ذکر ہے, اللہ اپنی زبان سے کر رہا ہے, وہاں پہ کر رہا ہے اپنی پروردگار کی نعمتوں کو بیان, کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں, ربط دیکھیے کون سی نعمتیں, وہ شرح صدر کی نعمت ہے, وہ بوجھ اٹھا لینے کی نعمت ہے, وہ آپ کے ذکر کو بلند کرنے کی نعمت ہے. تو اس کا مطلب کہ ان کا آپس میں
معنوی اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے ایک ربط ہے, گہرا ربط,
رابطہ پایا جاتا ہے. جس طرح سے جیسے کہا گیا کہ سورہ فیل اور قریش, آپ کی شاید اس سے پہلے
سورہ لیل
نہیں, سورہ فیل اور قریش,
سورہ فیل اور قریش
شاید اس سے پہلے اشتباہ ہوا تھا,
جی جی,
سورہ فیل اور قریش کے بارے میں
صحیح,
کہ یہ دونوں سورہ مل کے جو ہے وہ ایک سورہ بنتے ہیں. تو یہ اس کی خصوصیت کے حوالے سے کہ جو ہے وہ اگر ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو چاہے وہ فیل و قریش ہو یا سورہ والضحیٰ علم نشرہ ہو, ان دونوں کو ساتھ میں پڑھنا چاہیے, کیوں اس لیے کہ دونوں معنی کے اعتبار سے, آپس میں ربط کے اعتبار سے ایک سورہ شمار ہوتا ہے.
یہ اس کی ایک اہم خصوصیت ہے سورہ کی. بہت شکریہ قبلہ. اور ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, یہاں پہ جو پہلا اس سورہ میں جو پہلی آیت ہے سورہ علم نشرح میں, علم نشرح لکا صدرک, تو اس پہ گفتگو ہم چاہتے ہیں شروع کریں کہ شرح صدر کے کیا معنی ہے, اور کن چیزوں کے ذریعے یا کن اسباب کے ذریعے سے شرح صدر جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے.
جی نہیں, بہت ہی اہم سوال ہے, اس لیے بھی دیکھتے ہیں کہ شرح صدر کے جس کو ایک نعمت کے عنوان سے پر,
یعنی سینہ کھولنا یا سینہ کشادہ کرنا, یہ اس کے معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ
سب سے پہلے معنی کی وضاحت کرتے ہیں کہ علم نشرح لکا صدر, کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا. شرح صدر کے معنی ویسے سینے کے کشادہ ہونے کی, البتہ یہاں پہ کنایہ اور مراد جو ہے وہ روح کی وسعت ہے, قلب کی وسعت ہے جو انسان کے اندر پایا تھا, اور گویا کہ آپ کو مختلف جو ذمہ داریاں ادا کرنی, حضور کو اس کے حوالے پر پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے روح میں وسعت پیدا کی تاکہ وہ مختلف ذمہ داریوں
کا, کہتا ہے کہ فلاں شخص کا جو دل ہے بہت وسیع ہے,
جی جی,
وسعت قلب ہے, وسعت نظر ہے,
جی,
جس کا تعلق انسان کی معنویات سے ہے, انسان کے دل سے,
انسان کی روح سے ہے, انسان کے نفس سے. اس کے مقابلے میں ضیق صدر ہے,
صحیح,
یعنی سینے کا تنگ ہونا, انسان کا تنگ نظری کہہ سکتے ہیں, یا انسان کے سینے کا تنگ ہونا انسان کی روح کا. اب ان دونوں کے عوامل و اسباب انشاءاللہ میں اس کو میں عرض کروں گا, لیکن پہلے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شرح صدر کتنی عظیم نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب آپ اپنی تبلیغ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, فرعون کے دربار میں جانا چاہتے ہیں, تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں, رب اشرح لی صدری, پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے, یعنی میرے روح میں وسعت پیدا کر دے, میرے اندر ظرفیت پیدا کر دے. شرح صدر کا مطلب انسان کے اندر ظرفیت کا پیدا ہونا. ابھی اور بات ہے کہ میں ابھی عرض کروں گا کہ بعض کے اندر ظرفیت نہیں ہوتی, تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شرح صدر کتنی بڑی نعمت. وہ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری, یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک میں نے روایت دیکھی, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور یہ اس میں اس روایت میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز میں نے اللہ سے چاہی تھی, اے کاش کہ میں نے نہ چاہی ہوتی. اور اس میں کہتے ہیں کہ اے پروردگارہ, تو نے جو ہے وہ جناب یحییٰ کو جو ہے وہ یہ طاقت عطا کی تھی کہ جناب عیسیٰ کو, کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, اور فلاں نبی کو یہ نعمت دی تھی, فلاں نبی کو, مختلف نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. تو کہ تو پروردگار کہتا ہے کہ کیا میں نے تم کو یتیم پایا تو تم کو پناہ نہیں دی, علم یجد کے یتیم انفا وئی تک, کیا میں نے پناہ نہیں, یہ بڑی نعمت نہیں ہے. اس کے بعد مختلف نعمتوں کو ذکر کرنے بعد کہتا ہے علم نشرح لک صدرک, کیا میں نے تمہارے سینے کو شادہ نہیں کیا. یعنی ایک طرف معجزات انبیاء کا ذکر پروردگار کہتا ہے، ہم نے یہ ان کو معجزہ دیا، ہم نے ان کو یہ معجزہ، اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے کیا آپ کو شرح صدر عطا نہیں کیا، یعنی گویا کہ اللہ کی نظر میں شرح صدر بھی معجزہ انبیاء سے کم نہیں ہے،
انہی کے فہرست. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، کشادہ کر دے، ادھر خدا فرما رہا ہے اپنے حبیب کے لیے کہ ہم نے کیا تمہارے سینے کو کھولا نہیں.
جی اسے وہ مختلف نعمتوں کا، ہاں ایک طرف وہ دعا کر رہے ہیں، یعنی
ادھر سے خدا خود کہہ رہا ہے،
ادھر سے
حبیب کے لیے
طلب ہے، خواہش ہے کہ میرے اندر یہ نعمت پیدا ہو جائے، میرے اندر یہ لطف ہو جائے مجھے کہ مجھے شرح صدر عطا ہو جائے. ایک طرف پروردگار خود کہہ رہا ہے
کہ
ہم نے جو ہے آپ کو شرح صدر، تو گویا کہ پروردگار معجزات کے فہرست میں جو انبیاء کو عطا کیے تھے شرح صدر کا ذکر بھی کرتا ہے، تو اتنی اہم چیز ہے. اب یہ کہ
شرح صدر ہے کیا
میں نے ذکر کیا کہ انسان کے سینے کشادہ ہونا، انسان کی روح میں ظرفیت کا پیدا ہونا، اسے کہتے ہیں شرح صدر.
صحیح. اس میں اور بھی نظریات، میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا ان نظریات کی طرف اگر ممکن ہے کہ اشارہ سا ہو جائے، چونکہ بعض نے پیغمبر اسلام کے حوالے سے کہا کہ ان کے سینے کو کھولا گیا، یعنی مادی طور سے کھولا گیا نہیں، یا صرف یہی معنی منحصر ہے اسی چیز کے اندر کہ پیغمبر کے سینے کو وہی معنوی اور روحانی طور سے وسعت قلبی جو ہے وہ پیغمبر کو عطا.
دیکھیں اگر وہ معنی بھی کوئی مراد لیتا ہے تو اس کو اپنی جگہ پہ وہ صحیح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سینے کو کھولنا اور یہ جس کا تعلق روح سے ہے کہ ہم نے سینے کشادہ نہیں کیا، یعنی ہم نے آپ کی روح میں وسعت پیدا کرنے کی، تو روح ایسی چیز نہیں کہ اس کا آپریشن کر کے جو اس کے اندر اس کو پاک کیا جائے، اس کو اس میں صفائی کی جائے، اس کو اس میں جو ہے وسعت پیدا کی جائے، اس میں ظرفیت پیدا کی جائے، وہ قول اپنی جگہ کے اوپر، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ روح میں وسعت ہے،
یقیناً
آپ کی قلب میں وسعت ہے کہ تاکہ آپ میں مشکلات کو تحمل
برداشت کرنے
اور برداشت کرنے کی اور ہمت پیدا ہو.
اور پھر یہ معنی جو قبلہ آپ نے بھی بیان فرمایا کہ روح کی وسعت، یہ معنی خود اگلی جو آیات ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ، ان کے ساتھ بہت ہی قریب المعنی ہے، یعنی بہت سمجھ میں آنے والی آیا.
جی یہی کہ بوزان ان کا بھی ذرا ہم جی بوجھ کو، تو وہ بوجھ کون سا تھا؟
بوجھ ہلکا،
بوجھ وہ نہیں تھا کہ مثلا جو عام طور سے ہمارے ذہنوں میں بوجھ ہوتا ہے کوئی ہمارے پر بوجھ لا کے لاد دے، نہیں بوجھ وہی مراد، ایک سنگینی تھی آپ کے روح،
ایک بہت بڑی ذمہ داری،
بہت بڑی ذمہ داری کا جو احساس تھا اس کو. اب یہاں کو میں عرض کروں کہ شرح صدر کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سماج میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے یہاں ظرفیت نہیں ہوتی ہے، شرح صدر نہیں پیدا ہوتا، یہ وسعت روح و جان ان کے اندر نہیں پائی جاتی، لہذا انہیں حتماً یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ان کے اندر شرح صدر پیدا کرے، چاہے وہ کہ جو عقیدے کے لحاظ سے تنگ نظر ہوتے ہیں، چاہے وہ کہ جو کسی اور اعتبار سے جو ہے وہ تنگ نظر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے مزاج بنا لیا اپنا کہ اگر کوئی چیز میرے مزاج کے مطابق ہے تو صحیح ہے، اگر میرے مزاج کے مخالف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر شرح صدر نہیں پایا جاتا. بھائی شرح صدر یہ کہتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ عقل کے مطابق ہیں کہ نہیں، ہم نے یہی دیکھیں قرآن کی آیات کے مطابق ہے کہ نہیں، ہم یہ دیکھیں سنت و سیرت رسول اہل بیت رسول علیہ السلام کے مطابق ہے کہ نہیں. اب نہیں بازو کہ نہیں، ہمارے اگر مزاج کے مطابق ہے تب تو قبول کرتے ہیں،
تنگ نظر ہوتے ہیں لوگ.
ہاں یہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کے اوپر اتنا تنگ نظری ان کے اندر اتنی پائی جاتی ہے کہ اس کے خلاف وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اگرچہ ان کے آبا و اجداد نے جو مثلا غلط کیا ہو، ہوتا ہر چیز آبا و اجداد غلط نہیں کرتے، مگر باجی ممکن ہو کہ معصوم تو ہے نہیں،
بالکل
غلط ہو. تو اس کا مطلب ان کے اندر شرح صدر ہوتا، شانہ یعنی سینہ گشادہ ہوتا، تو دل کھول کے وہ آگے بڑھتے، وہ آگے بڑھنے کے بعد جو ہے وہ جو حق بات ہوتی ہے اس کو قبول کرتے،
یعنی ہر ایک کی بات کو سنتے
جی،
اور اس میں سے جو حق بات ہے اسے انتخاب کرتے، نہ کہ اپنے نظریے کو یا اپنی فکر کو کسی کے اور کے اوپر جو ہے وہ تھوپتے.
اور یہ قرآن کا حکم جو کہ آپ نے کہا کہ حق بات کو سنتے اس پہ عمل کرتے، وہ آپ نے الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، کہ وہ سنتے ہیں سب کچھ ہے، جو احسن ہوتا ہے جو عقل کے مطابق ہوتا ہے انسان کی،
جو حق
عقل و خرد
ہے
کی مطابق ہوتا ہے، جو حق بات ہوتی اس کو وہ قبول کرتے ہیں. تو یہ انسان کو اپنے اندر یہ معیار پیدا کرنا چاہیے کہ حق اور باطل کا یہ معیار پیدا، جو حق ہو اس کو لے لے اور جو باطل ہو اس کو چھوڑ دے. کتنی اچھی بات مجھے ابھی یاد آئی کہ خذ الحق کا ولو من اہل الباطل، یہ حدیث میں کہ تم حق کو لے لو چاہے وہ باطل ہی سے کیوں نہ، اہل باطل سے کیوں نہ، مگر حق کو لے لو. اور اس کے بعد وَتُرُكِ الْبَاطِلَ وَلَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ، اور باطل کو چھوڑ دو چاہے وہ حق اہل حق سے مل رہا ہو، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ حق
اگر باطل اہل حق کے پاس ہو تو اس کو چھوڑ دو،
ہاں،
اور اگر حق اہل باطل کے پاس سے مل رہا ہو کہیں کوئی اس کا, تو وہ ان سے لے لو.
اس کے لیے شرح صد اور اس روح کی ضرورت ہے.
کیا کہنا قبلہ, بہت سارے اہم نکات میرے ذہن میں آ رہے تھے, سوال کی صورت میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. تو ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین, یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا پیام رحمان میں, اور انشاءاللہ ہم سورہ علم نشرح کا تعارف آپ کی خدمت میں مزید پیش کریں گے.
تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے, بھیجے ہیں عریضے سب نے, اے وارث حیدر آجا, تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے, بھیجے ہیں عریضے سب نے, اے وارث رسول خدا اب ظہور کر, لے انتقام کرب و بلا اب ظہور کر, کرتے ہیں سب حسین دعا اب ظہور کر, ہاتھوں میں ذوالفقار اٹھا اب ظہور کر, تجھ پر یقین نہیں ہے جنہیں ان کو دنگ کر, آ اور یزید اثر سے اعلان جنگ کر, اے وارث حیدر آجا, تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے, بھیجے ہیں عریضے سب نے, اے وارث حیدر آجا, تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے, بھیجے ہیں عریضے سب نے, ہر دل کی تو پکار ہے, سب کا سخن ہے تو, ہے آبرو دین امام زمن ہے تو, دھڑکن رسول کی ہے دل پنجتن ہے تو, اس خیبر جدید کا خیبر شکن ہے تو, ہم جانتے ہیں اس کے ہی دل کا تو چین ہے, جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے, اے وارث حیدر آجا, تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے, بھیجے ہیں عریضے سب نے, اے وارث حیدر آجا, تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے, بھیجے ہیں عریضے سب نے, دیدار کا یہ شوق پرانا ہے یا امام, بیکار کا یہ رونا رلانا ہے یا امام, یہ غم کی آندھیاں تو بہانہ ہے یا امام, مقصد تو صرف تجھ کو بلانا ہے یا امام, دراصل بات یہ ہے کہ ہمت نہیں رہی, اب اور انتظار کی طاقت نہیں رہی, اے وارث حیدر آجا, تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے, بھیجے ہیں عریضے سب نے, اے وارث حیدر آجا, تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے, بھیجے ہیں عریضے سب نے, خدمت کریں امام کی قربت نصیب ہو, برسوں کے انتظار سے رخصت نصیب ہو, معبود سامنے ہو عبادت نصیب ہو, بس ایک بار تیری زیارت نصیب ہو, لے لو نہار ڈھنگ جو دکھلائے مجھ کو کیا, پھر اس کے بعد موت بھی آ جائے مجھ کو کیا, اے وارث حیدر آجا, تیرے لیے روکی ہے قیامت رب نے, بھیجے ہیں عریضے سب نے.
ناظرین, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ, اور سورہ علم نشرح کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے, اور قبلہ ہمارے پاس صرف 4 منٹ رہتے ہیں. ایک اہم سوال جو اس شرح صدر کے حوالے سے آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے اس کے معنی اور مفاہیم کو بیان کر دیا. اگر کسی انسان کو پہچاننا ہو کہ میرے اندر شرح صدر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا, تو وہ کس طریقے سے پہچانے؟ چونکہ اس کے آثار اور برکات میں سے بعض کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اس کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے کوئی چاہے کہ میں شرح صدر کی برکتوں سے جو ہے وہ فیضیاب ہوتا رہوں, تو کیسے پہچانے وہ کہ اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے؟
بہت اچھا سوال ہے. البتہ میں چاہوں گا کہ ایک دو اور برکتوں کی طرف میں کے آثار کی طرف اشارہ کروں, پھر میں علامت کی طرف آؤں گا کہ کیسے پہچانے کہ ہمارے اندر شرح صدر ہے. پہلے تو یہ کہ اللہ نے جو ہے اس شرح صدر کو انسان کی ہدایت کی علامت بتایا ہے قرآن مجید میں. اس کی اللہ ہدایت کرنا چاہتا ہے, اس کو شرح صدر عطا کرتا ہے. شرح صدر کی ایک برکت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کمال کے راستے کو طے کرتا ہے. انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے, انسان کے اندر جو ہے وہ خدا سے انسیت پیدا ہوتی ہے,
بردباری اور تحمل کا مادہ, برداشت کا مادہ
پیدا ہوتا ہے.
چونکہ بعض لوگ جلدی غصہ ہو جاتے ہیں, تحمل نہیں کر پاتے کسی بات کو.
انسان کے اندر نفس مطمئنہ پیدا ہوتا ہے, یعنی کہ مطمئن ہوتا ہے انسان اپنی جگہ کے اوپر. تو یہ اس کی برکتیں ہیں کہ جو جس کے لیے ضروری ہے کہ شرح صدر پیدا کرنے کے لیے ہم اللہ کی یاد ہر وقت رہیں, زبانی بھی, عملی بھی, اور دل سے بھی ہم اللہ کو یاد کریں. اس کے علاوہ گناہ سے دوری کریں, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے.
قبل اسی سورہ کے آخر میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ,
زیادہ سے زیادہ پروردگار کی طرف رغبت. تو یہ سبب بنتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ شرح صدر پیدا ہو. وہیں اگر جہالت ہے ہمارے اندر یا جو ہے وہ اللہ سے غفلت ہے, تو یہ سبب بنتے ہیں کہ ہمارے نفس میں تنگی پیدا ہو, ہمارے نفس جو ہے وہ تنگ ہو. خیر آتے ہیں کیونکہ شاید ٹائم کم ہو, کہ علامت کیا ہے, کیسے پہچانے کہ ہمارے اندر شرح صدر پایا جاتا ہے کہ نہیں. تو یہی سوال نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے کچھ اصحاب نے کیا کہ ہم کیسے پہچانے کہ شرح صدر پایا جاتا ہے کہ نہیں ہمارے اندر. تو آپ نے اس کے دو تین علامتیں بتائیں, وہ بہت اہم. فرمایا التجافی عن دار الغرور, یہ دار غرور جو دنیا ہے, یہ جو دھوکہ دینے والی جو دنیا ہے, اس سے انسان بے تعلق رہے, اس سے انسان وابستگی پیدا نہ کرے. تو دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرنا مراد نہیں, وابستگی نہ ہو انسان کے دلی. دوسرے والانابہ الی دار الخلود, دوسری علامت, اور اس کی توجہ جو ہونی چاہیے وہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے.
صحیح.
اور تیسرا یہ کہ موت آنے سے پہلے انسان موت کے لیے آمادہ کر لے اپنے کو. تو اگر یہ تین علامتیں پائی جاتی ہیں کسی کے اندر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر,
یعنی دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں ان سے وابستہ نہ
ہو
اور آخرت کی طرف متوجہ رہے.
اور
تیسری علامت,
ہاں, والاعداد للموت قبل نزول الموت, موت کے لیے اپنے کو آمادہ کرے موت کے آنے سے پہلے. تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ اگر انسان کے اندر پائی, اسی کے اندر پائی جائیں گی جس کے اندر ذکر خدا پایا جائے گا, جس کے اندر اللہ کی یاد پائی جائے گی, جو اللہ کی سے غافل
اللہ کی
نہیں
طرف
ہوگا,
متوجہ رہے گا,
جو شیطان کے وسوسوں میں نہیں پڑے گا, تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ علامتیں پائی جائیں گی, اور وہ جو ہے وہ اس کے اندر صحیح معنوں میں شرح صدر پایا جائے.
بہت بہت شکریہ قبلہ حسنی صاحب, بہت ہی خوبصورت گفتگوئی سورہ نشرح, علم نشرح لکا صدرہ کیا سورہ انشرح کے حوالے سے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں جو آیات رہ گئی ہم اس پہ مفصل گفتگو کریں گے.
انشاءاللہ.
ناظرین, پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے, آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولیے گا. انشاءاللہ سورہ انشرح کے ساتھ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کی اجازت دیجیے, فی امان اللہ.
يرحم من لا ترحمه.